ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بجي محمد وعلى محمد. موزے سامعین، خانوادہ شمس الحسن کے لیے ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش اور ایک اور کڑا وقت. اور یہ آزمائش اور یہ امتحان اور یہ کڑا وقت ہر انسان کے نصیب میں ہے، ہر انسان کے مقدر میں ہے، اور اس سے فرار ممکن نہیں. اس لیے کہ زندگی اور موت، حیات و موت در حقیقت انسانی زندگی کا لازمہ ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے واپس جانا ہے، لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ واپسی اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مقدر کو بدل دے، توجہ فرمائیے گا، چاہتے ہو کہ یہ واپسی تمہارے مقدر کو بدل دے تو جانے کے راستے کا انتخاب اپنی مرضی اور ارادے سے کرو. اس لیے کہ واپسی یقینی ہے، لیکن اس راستے کا انتخاب کہ آیا کس راستے سے، کس کی محبت کے ساتھ اور کس کی مودت کے ساتھ اس دنیا سے جائے جائے، تاکہ وہ مودت اور وہ محبت در حقیقت اس جانے والے کو زندہ و جاوید بنا دے. اور اسی لیے سورہ مبارکہ شورہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے: قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا. بہت ہی مشہور و معروف روایت حدیث کہ جس کے ذیل میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ یہاں پر مودت اہل بیت سے اور محبت اہل بیت سے کیا مراد ہے. میں تفسیری بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ لفظ اہل بیت جو آیا اس میں کون کون شامل ہے. بہرحال میں جس نقطے کی جانب اس مختصر سی مدت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ کو در حقیقت متوجہ کروں، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو در حقیقت ہم سب کی زندگی کے مقدرات کو بدل دینے والا ہے. توجہ فرمائیے گا، ماہ رمضان گزر چکا ہے، ماہ رمضان میں انسان کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، انسان کی زندگی لکھی جاتی ہے، انسان کی سرنوشت اور اس کی حیات لکھی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے. لیکن یہ لکھنے والا در حقیقت کاتب وہی ہے، یعنی جو دست قدرت سے انسان کی تقدیرات کو لکھتا ہے، لیکن اس لکھنے کے لیے انتخاب کرنے والا انسان ہے. بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں. اپنی تقدیر کو مشخص کرنے والا خود انسان ہے۔ انسان جیسا چاہے سال بھر اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے معین کر سکتا ہے۔ اور اس لیے علماء نے فرمایا کہ اہل ایمان کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کا عبادت کا سال ماہ رمضان سے شروع ہو کر ماہ رمضان، اگلے سال ماہ رمضان تک ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ایک سال، یعنی اس ماہ رمضان سے لے کر اگلے سال ماہ رمضان تک مقدرات لکھے جاتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، حیات لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن در حقیقت انسان ہے جو خدا کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ خداوند عالم اس کی حیات کو یا اس کی موت کو یا اس کے رزق کو اس کے ارادے اور اس کے انتخاب اور اس کی مرضی کے مطابق معین فرماتا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ لہذا یہ واپسی کا راستہ انسان اگر اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے چنے تو پھر نور لنا نور ہو جائے گا۔ کہہ دو کہ میں اس اجر رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اس کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا، یہ جو کچھ بھی میں نے در حقیقت کار تبلیغ انجام دیا ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، الا المودت فی القربا، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ لفظ محبت بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لفظ مودت بھی آیا ہے۔ اور اس پہ میں مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ایک تقریر کا حوالہ دوں گا کہ جس میں انہوں نے اس مودت اور محبت کے فرق کو بیان فرمایا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بحث میں وارد ہوں، یہ گھرانہ جناب مرحوم شمس رضوان الحسن صاحب کا گھرانہ اور ان کا خانوادہ تقریباً بچپن ہی سے ہمارا یہاں آنا جانا تھا۔ اس گھر کی در حقیقت مذہبی فضا اور ماحول، عزاداری کے حوالے سے اس گھر کی خدمات اور خصوصاً مرحوم کی جو خدمات عزاداری کے حوالے سے، فرش ادا کی خدمت کے حوالے سے رہی ہیں، وہ اظہر من الشمس ہیں اور آپ تمام حضرات مجھ سے زیادہ بخوبی واقف ہیں، آپ سب اہل محلہ ہیں، جاننے والے ہیں کہ ایک مدت، ایک عمر یہاں پر اس شخص نے گزاری اور در حقیقت فرش ازا، ازائے حسین کی تبلیغ اور ازائے حسین کے فروغ کے لیے شخص نے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ جتنا میرا تعلق رہا، آشنائی رہی اور جتنا آنا جانا رہا، ان تمام تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے در حقیقت میں یہ کہوں گا کہ وہ شخصیت تھی کہ جو محب حسین تھا تمام معنی میں، یہ تمام معنی میں جس کو حسین کی محبت، فرش ادا کی محبت، اہل بیت سے محبت جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 30 سال سے یا 40 سال سے تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے کہ انجمن عباسیہ کی خدمت، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی داغبیل، اس کی بنیاد، اس کی تاسیس، انجمن تنظیم اعضا کہ جو مرکزی تنظیم اعضا ہے، اس کے حوالے سے خدمات رہی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ مودت اور یہ محبت جب ایک انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر انسان ایک ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے کہ جو اسے خود بھی امر بنا دیتی ہیں اور اس کے کاموں کو بھی زندہ و جاوید کر دیتی ہیں۔ لہذا مودت اور محبت کا فرق، قرآن مجید میں محبت کا لفظ بھی آیا ہے، مودت کا لفظ بھی آیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مودت کا لفظ کہ جس کا ہم سے سوال کیا گیا ہے، جو اجر رسالت ہے، توجہ فرمائیے گا، جو اجر رسالت ہے کہ مودت ادا کرو، یہ مودت کیا ہے اور مودت اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے اور اس کے اس دنیا میں کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ایزان گرامی، محبت حب سے ہے اور حب در حقیقت انسانی قلب کی اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی چیز، کسی بھی امر یا کام یا کسی بھی شخص کی نسبت اس کے دل میں پیدا ہو اور اس کے پورے دل پر احاطہ کر لے، توجہ فرمائیے گا، انسان قلب کی وہ حالت جو کسی چیز، کام یا شخصیت کے متعلق اس کے دل میں پیدا، اس کے دل کو احاطہ کر لے، یہ محبت کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور منزل آتی ہے، عشق کی ہے، کہ جہاں پر انسان در حقیقت اپنے پورے وجود سے کسی چیز، کسی انسان یا کسی امر یا کسی کام سے عشق کرتا ہے. لیکن مودت کا درجہ ان دونوں منزلوں سے بڑھ کر ہے، توجہ فرمائیے گا، مودت کا درجہ ان دونوں منزلوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ یہ مودت در حقیقت محبت کی وہ خالص ترین شکل ہے، عشق کی کامل ترین شکل ہے، کہ جو نہ صرف دل میں اترتی ہے، دل کو وسعت عطا کرتی ہے، انسانی فکر کی افقوں کو وسیع کرتے ہوئے انسان کے اندر اس شخص یا اس کام یا اس چیز کی نسبت شوق و رغبت پیدا کرتی ہے. توجہ فرمائیے گا، ممکن ہے کسی کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو، یہ محبت ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی کام کے لیے آمادہ کرے، شوق و رغبت دلائے، اس کی فکر کو وسیع کرے، لیکن مودت در حقیقت حب کی، محبت کی وہ خالص ترین، کامل ترین، اتم ترین، اکمل ترین، ارفع ترین، اعلیٰ ترین شکل ہے، کہ در حقیقت انسان کے اندر پیدا ہو کر در حقیقت انسان کو، انشاءاللہ جب اس کے نتائج کی طرف آؤں گا تو آپ کی توجہات کو جانب مبذول کراؤں گا، انسان کے اندر شوق و رغبت پیدا کرتی ہے، انسان میں وسعت پیدا کرتی ہے، انسانی افق کو روشن کرتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا یہ ہے مودت، اور جس کا در حقیقت ہم سے مطالبہ کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن، اجرن کو یہاں پر تنوین کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس کی عظمت کی نشانی، کوئی اجر، کسی بھی قسم کا اجر نہیں جاتا سوائے اس کے کہ مودت کرو. یہ مودت تمہاری زندگی میں، تمہاری قبر میں، حشر میں اور برزخ میں تمہارے کام آئے گی. اور اسی لیے کہا گیا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، اہل بیت کی محبت میں مر جائے، وہ در حقیقت شہادت کی موت مرتا ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ہمارے درمیان سے خادم فرشادہ اٹھا ہے، خادم حسین ہمارے درمیان سے گیا ہے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کو فرشادہ کے لیے، امام حسین کی مجلس کے لیے، امام حسین کے غم کے لیے وقف کیا تھا. لہذا اس کو کہا گیا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ آل محمد کی، اور اسی لیے علماء نے در حقیقت خصوصاً ان افراد کی ذمہ داری بہت زیادہ بیان فرمائی. اس لیے آپ جانتے ہیں اردو ادب میں نثر کا اپنا مقام ہے، نظم کا اپنا مقام ہے، لیکن نظم ادبیات میں وہ مقولہ ہے کہ جو شاید خطیب کی آدھے گھنٹے کی تقریر ایک جانب اور شاعر کے دو بیت ایک جانب. توجہ فرمائیے گا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء کے جملے ہیں، جو خطیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے، جو خطیب بھی تھے مداح اہل بیت بھی تھے، جو خطیب بھی تھے جو قصیدہ خوان اہل بیت بھی تھے، یہ ان کے جملے عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے مجتہدین. خطیب کی دو گھنٹے اور ایک گھنٹے کی گفتگو ایک جانب اور شاعر کے دو بیت ایک جانب، اس حد تک تاکید کی گئی. اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح اہل بیت نے شاعروں کی خدمات انجام دی ہیں. خدمات، خدمات کا لفظ جان بوجھ کے میں عرض کر رہا ہوں، خصوصاً وہ شاعر کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی تعلیمات، خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے مصائب کو لوگوں تک اس فن اور اس ہنر کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے. دوبل خزائی اور اسی جیسے بہت سارے شاعر تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کے اشعار نے واقعاً ایک محشر بابا کیا ہے. خود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے تھے شاعروں کو، خواتین کو پردے کے پیچھے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ امام حسین کی در حقیقت مصیبت کو اور ان کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے شعر پڑھو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اتنی رقت ہوتی تھی کہ پٹس مچ جاتی تھی اور اس کے بعد امام اپنی جگہ موجود نہیں ہوتے تھے اور امام کسی کونے میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے گریہ کرتے تھے۔ یعنی یہ شعرا کی خدمات ہیں۔ تو خادم فرش ادا ہو کسی بھی صورت میں، خواہ وہ فرش بچھانے والا ہو، خواہ وہ بانی مجلس ہو، خواہ وہ سامع مجلس ہو، خواہ وہ خطیب ہو، خواہ وہ نوا خان ہو، خواہ وہ قصیدہ خان ہو، سب کی اپنی اپنی خدمات ہیں، سب کے اپنے دائرہ کار ہیں، سب کے اپنے اپنے کام کی فضیلتیں موجود ہیں۔ میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ شعرا کی کیا خدمات ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خطباء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قصیدہ خانوں کی، نوحہ خانوں کی کیا ذمہ داری، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو عرض کروں گا۔ صرف اشارہ کرتا ہوں خادم فرش ادا کا عنوان، یعنی محبت الہی کا ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے، تمغہ حب حسین آپ کے دل پہ سجا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی کی تعریف کرتے ہو، جب تم کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہو، جب تم کسی کے نور کی تعریف کرتے ہو، جب تم کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو، حسن و جمال ظاہری نہیں، حسن و جمال باطنی جو انسانی اخلاقیات سے عبارت ہے، انسانی کردار سے عبارت ہے، اس کی تعریف کرتے ہو، تو علماء فرماتے در حقیقت تم اپنی تعریف کرتے ہو۔ بھائی اپنی تعریف کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم زیبائی شناس ہو، تم جمال شناس ہو، تم خوبصورتی کو پہچانتے ہو، تم حسن کو جانتے ہو۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو میری آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، میرے کان بھی کام کرتے ہیں، میری عقل بھی کام کرتی ہے، میری فکر بھی کام کرتی ہے، دنیا کی ان تمام رانائیوں میں، دنیا کے ان تمام حسن جمال میں، دنیا کے اس تمام بازار خوبصورتی میں، میں نے اگر کسی کی خوبصورتی کا، کسی کے جمال کا، کسی کے حسن کا اعتراف کیا ہے، اس کا شیدائے ہوا ہوں، تو وہ محمد آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں۔ در حقیقت کون ہے؟ وہ آل محمد ہیں کہ جن کی خوبصورتی کا اعتراف کر رہا ہوں، جن کی خوبصورتی اور نور و کردار کی نورانیت کو اپنے الفاظ میں لوگوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کر رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ در حقیقت انسان اپنے زندہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اسی میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا نہیں ہوتا، بدترین لوگ آ کر ٹی وی پر، فحش ترین لوگ آ کر، بد کردار ترین لوگ آ کر در حقیقت اپنے مقاصد کو، اپنے کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ ایک طرف اوریان کے پیغام دیتے ہیں، دوسری طرف آ کے استغفار کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ایک طرف آ کے کہتے ہیں کہ امام حسین کا نام لیا جائے، دوسری طرف آ کے کہتے ہیں امام حسین تو لبرل تھے۔ اسی قسم کی باتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں کہ اپنے مقاصد کو عمل جامہ پہنانے کے لیے نیک ترین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ایک مداح اہل بیت، ایک قصیدہ خان اہل بیت، ایک حبدار اہل بیت کو ہوتا ہے جو اہل بیت کی نورانیت، طہارت، عصمت، رفعت، بلندی کو خود درک کرتا ہے، اسے اپنے قلب و ضمیر میں اتار کر اپنے عمل سے اپنی مودت اہل بیت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے مودت۔ محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کا معتقد ہو، لیکن مودت کے لیے ضروری ہے کہ حبدار ہونا چاہیے، وہ صاحب محبت ہونا چاہیے، تاکہ یہ محبت اس کے دل میں اتر کر اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو کے مودت کی شکل اختیار کر لے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ بس اس معنی میں کہ اہل بیت کی، آل محمد علیہ السلام کی مدح و ثنا در حقیقت خدا کی مدح و ثنا ہے، اور انسان اپنے زندہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو بس اس بیان کی روشنی میں اس حدیث کی نورانیت اور افادیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید کی موت ہے. اس لیے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت کے نور سے محبت کرتا ہے, اہل بیت کی طہارت سے محبت کرتا ہے, اہل بیت کی پاکیزگی سے محبت کرتا ہے, وہ اہل بیت کے کردار سے محبت کرتا ہے, وہ اہل بیت کے طرز زندگی سے محبت کرتا ہے, وہ اہل بیت کے طرز تفکر سے محبت کرتا ہے, وہ اہل بیت کے طرز مماد سے محبت کرتا ہے, وہ اہل بیت کے جینے کے طریقے سے مرنے کے انتخاب کی روش سے محبت کرتا ہے, وہ اہل بیت کی رفتوں بلندیوں عظمتوں سے محبت کرتا ہے. اب تصور کیجئے جو اہل بیت کی شکل میں در حقیقت کائنات کی تمام خوبصورتیوں سے محبت کرے تو کیا وہ مر سکتا ہے؟ کیا وہ مر سکتا ہے؟ کبھی نہیں مر سکتا. اس لیے کہ خوبصورتی کبھی مر نہیں سکتی, حسن جمال کبھی موت نہیں پا سکتا, رفتیں بلندیاں کبھی پستیوں اور رذالت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی طہارت خدا در حقیقت قرآن میں گواہی دے رہا ہے, یہ وہ ہیں جن کی عظمتوں اور رفتوں بلندیوں کو خدا قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. بس قرآن عظیم ہے, قرآن زندہ و جاوید ہے تو آل محمد کا ذکر بھی زندہ و جاوید ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد آل و حب آل محمد, جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے. اہل بیت کی محبت یعنی در حقیقت اہل بیت کی زندگی سے عشق ہے. اور یہاں پر اگر محبت کا عام معنی بھی مراد لیا جائے جو ہمیں کوچہ و بازار میں نظر آتا, عام معنی بھی مراد دیا جائے, اس کی صحیح عکاسی, اس کی صحیح نفسیات کو میر اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں تعسل الہا وانت تظہر حبہ ھذا لعمر فی الفعال بدیع. فرماتے ہیں کہ تم اپنے محبوب سے, وہاں پہ امام نے, میرے چھٹے امام نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے تعسل الہا, لیکن میں اس کا ترجمہ محبوب کر رہا ہوں. جس کا جو محبوب ہے وہ اس امام کے اس بیعت اور شعر کی روشنی میں در حقیقت دیکھے کہ اس کی محبت کہاں ہے. مماتا علی حب آل محمد ماتا شہید, جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے. اور یہ اہل بیت کی محبت ہے جو در حقیقت محبت کی شکل میں ہم سے قبول توجہ فرمائیے گا. بہرحال اس میں بہت ساری لطافتیں اور ظرافتیں ہیں, میں اس کو بہت زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ مختصر وقت ہے, اور چاہتا ہوں کہ ایک پیغام دے کے جاؤں تاکہ در حقیقت یہ جاننے والا شخص جو ہمارے درمیان سے اٹھا ہے, ہمارے درمیان سے ظاہری طور پر در حقیقت نظروں سے اجھل ہوا ہے, یہ در حقیقت ہم سے یہ کہہ رہا ہے اگر آنکھیں ہوتی, اگر بصیرت ہوتی, اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوتی تو جیسے مولا کائنات نے کہا, جیسے کہ اہل بیت نے کہا کہ مردے تم سے گفتگو کرتے ہیں, تم سے ہم کلام ہوتے ہیں, تم ان کے کلام کو نہیں سنتے, ان کے وجود کو درک نہیں کرتے, ان کو محسوس نہیں کرتے, تم مادی لوگ ہو, تم مادی دنیا کے غلام ہو, اسیر و قیدی ہو, تمہیں ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی. اگر واقعاً انسان کے پاس بصیرت ہوتی تو یہی مرحوم گویا اسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے میری مجلس سے ایصال ثواب میں آنے والوں, دیکھو میرے ہاتھ بند گئے ہیں لیکن تمہارے ہاتھ کھلے ہیں. توجہ فرمائیے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ ایصال ہدایت ہونا چاہیے. مرنے والے کے لیے ایصال ثواب اور زندوں کے لیے ایصال ہدایت ہونا چاہیے. اس لیے ایصال ثواب کا کام وہی اولاد, وہی دوست, وہی اعز اقربا, وہی انجمن, وہی جانے والے, وہی اہل محلہ کریں گے کہ جو ہدایت کی منزل پر ہوں گے. تو جانے والے کے لیے ایصال ثواب اور مجلس میں آنے والوں کے لیے ایصال ہدایت. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میری مجلس سے ایصال ثواب میں آنے والوں, میں نے کسی موقع پہ ایصال ثواب کی تشریح میں کلام کیا تھا اور وہاں بھی بتایا تھا ایصال ثواب صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ سورہ الحمد پڑھ دی جلدی جلدی وہ ایصال ثواب ہوگی. ایصال ثواب اس چیز کا نام نہیں ہے, ایصال ثواب روح سے روح کا نام ہے. ابھی تک دو دن پہلے ہمارا رابطہ جسمانی تھا, اب ہمارا رابطہ روحانی ہے. تو جتنی روح کی توجہ ہوگی, جتنی روح کی توجہ کے ساتھ ذکر, درود, سلام اور کارہ خیر بھیجے جائیں گے, وہ وہاں پر ایصال ثواب کے ذریعے سے اس کی درجات میں اضافے کا سبب بنے گے. عزیزان گرامی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ در حقیقت شہید کی موت مرتا ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی، قوم شہادت دے رہی ہے، لوگ فائری میں مر رہے ہیں، دھماکوں میں شہید ہو رہے ہیں، یہ وہ شہادت نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، اس کو ہماری ارفاق کا لفظ کہا جاتا ہے. ارفاق یعنی پروموشن کرنا، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، من قتل دون عرضہ دون مال، جو اپنے مال کی محبت میں مر جائے. یہ مال کی محبت صرف ایک موبائل کے چھیننے کے لیے ریزسٹنس کرنے پر، موت آ جانے پر یہ تمغہ انسان کو نہیں دیا جائے گا. انسان یہ سمجھتا ہے جو اپنے مال کی محبت میں مر جائے، یہ بیوقوفی ہے کہ انسان یہ سمجھے جناب کوئی موبائل چھیننے آیا اور آپ اس سے مزاحمت کا مظاہرہ کریں اور نہ دیں اور آپ مار دیے جائیں، آپ کہیں جناب میں تو شہید مروں گا. یہ 2000 کے موبائل کے لیے جان دینا یہ شہادت نہیں ہے. عقیدے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جو میدان جنگ میں مرتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اور شہید کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے شہادت جو میدان جنگ میں عالم کفر کے مقابلے میں کسی مسلمان مجاہد کو نصیب ہوتی ہے. لیکن جتنے بھی انسان اپنے دین کے دفاع کے لیے، جیسے کہ آج کی شہادتیں ہو رہی ہیں، یا اہل بیت کی محبت میں مر جائے، اس کو ارفاقی شہادت کہا جاتا ہے، اس کو پروموشنلی شہادت کہا جاتا ہے، اس کا درجہ بلند کر کے اس شہید کے برابر رکھا جاتا ہے کہ تم اگر سرحدوں پہ جا کر عالم کفر سے جنگ کر رہے ہو تو یہ در حقیقت ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان اور عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے رہا ہے. یہ فرش ادا کو بچھاتے ہوئے اہل بیت کی محبت اور اس محبت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے جان دے رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت ظریف نقطہ کر کے جا رہا ہوں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. بس اہل بیت سے محبت کیا ہے؟ یعنی تمام خوبیوں سے محبت. اور کائنات کی سب سے میں کہوں بہترین دعا یہ درود ہے جو ہم محمد آل محمد میں بیچتے ہیں. یعنی در حقیقت ہم خدا سے کہتے ہیں خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر. یہ درود، یہ صلوات کیا ہے؟ یعنی کائنات میں جتنا حسن ہے، جتنی خوبی ہے، جتنا جمال ہے، روحانی جمال، معنوی جمال، وہ سب تو محمد علیہ محمد کے لیے مخصوص کر دی. اور درود بھیج کر در حقیقت ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، اے خدا ہم جب درود بھیج رہے ہیں اہل بیت پر، ان کی نورانیت، ان کی طہارت، ان کی قداست، ان کی پاکیزگی، ان کی رفعت، ان کی بلندی کو، تو ہمیں بھی در حقیقت ویسے ہی بنا دے. ماہ رمضان گزرا ہے، میں اس کی تائید کے لیے دعا سے سہارا لیتے ہوئے مطالب کو آگے بڑھاؤں گا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. ماہ رمضان گزرا اور اس میں آپ نے عبادت انجام دی، خدا اندالہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اس میں ایک دعا ہے جو 150 مرتبہ اس ماہ رمضان پڑھی جاتی ہے، یعنی دن میں 5 نمازیں ہر نماز کے بعد. وہ کون سی دعا ہے؟ یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. یہ یا علی و یا عظیم کیا ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام نعوذ باللہ ہمارے جیسے کوئی شاعر تھا، ایک خیال آ گیا امام نے کہا یا علی کہہ دیا ہو، پھر امام نے یا عظیم کہہ دیا ہو نعوذ باللہ، پھر یا علی و یا عظیم کی طرز کو بٹھانے کے لیے یا غفور و یا رحیم کہہ دیا ہو نعوذ باللہ. ایسا نہیں، یہ کوئی مجرب عملیات کی خود ساختہ دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، جو آپ کو ہر بک اسٹال پہ مل جاتا ہے، یہ مجرب دعا، وہ مجرب دعا، سند بھی معلوم نہیں، لکھ دی گئی کہ امام جعفر صادق سے سند ہے، پتہ ہی نہیں کہ سند ہے کیا، ہوتی کیا ہے، مسند کیا ہوتی ہے، جمیل کیا ہوتی ہے، مرسل کیا ہوتی ہے، صحیح سند کسے کہتے ہیں، مقطوع کسے کہتے ہیں، سند لکھ دی جاتی ہے، امام جعفر صادق سے منقول ہے، فلاں امام سے منقول ہے. یہ مجرب عملیات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے جس کی سند ہی نہیں معلوم. یہ مرکز وحی سے مربوط اس نورانی ترین امام کی زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. یہ 150 مرتبہ آپ کہتے ہیں یا علی و یا عظیم، کیا مطلب اس کا؟ یعنی اے خدا تو علی ہے، تو عظیم ہے، تو بڑھ کر ہے، تو برتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا در حقیقت دعا پڑھنے والے کو رغبت دلا رہی ہے، جب تیرا معبود، جب تیرا خالق، جب تیرا رازق، جب تیرا مالک عظیم ہے، بڑھ کر ہے، برتر ہے، تو اے بندے تجھے بھی پست اور گھٹیا کاموں سے علی اور عظیم ہونا چاہیے. یہ ہے دعا کا پیغام. اور یہ کتنا عظیم اور کتنا علی خدا ہے کہ جس نے ایسا علی بنایا ہے جو کام کا بھی علی ہے نام کا بھی علی ہے. توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ آپ نے سنا پر اردو میں کہتے ہیں اسم مسمی ہے. کچھ لوگ مسلم ہوتے ہیں نام کے لیکن کام کے مسلم نہیں ہوتے, ایمان ان کو چھو کے نہیں گزرا ہوتا. کچھ لوگ ناصر ہوتے ہیں نام کے لیکن کسی کی مدد نہیں کرتے. اسم مسمی کسے کہا جاتا ہے؟ جو نام کا بھی ناصر ہو اور کام کا بھی ناصر ہو. توجہ فرمائیے گا, یہ علی جو خدا نے جسے علی بنایا, اب خدا جس علی کو علی قرار دے تو اس کی علویت کی کیا منزل ہوگی؟ توجہ فرمائیے گا, یہ علی نام کا بھی علی ہے کام کا بھی علی ہے. یہ نام کا اتنا علی ہے کہ کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. اس لیے تو اہل سنت کہتے کرم اللہ وجہہ, کہ یہ وہ عظیم انسان ہے, اصحاب رسول میں واحد شخصیت ہے کہ جس کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. ایسا ہی پاکیزہ اور نورانی شخص قابل ہوتا ہے کہ خدا اپنے گھر میں ولادت عطا کرتا ہے. یہ کام کا علی ہے اور نام کا علی اتنا ہے کہ علی کے نام لے کر علی کا ذکر کر کے خدا کے ذکر سے متصل ہوتے چلے جاؤ, تمہارے ایمان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. بس مما تعالی حب آل محمد واضح ہو گئے مانا کہ بس علی سے محبت, اولاد علی سے محبت ہے تو پھر علی کی سیرت سے محبت ہے عزیزان گرامی. اور یہ جو فرمایا گیا حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ, علی کی محبت وہ نیکی ہے, وہ صفر ہے کہ جس کے سامنے کوئی برائی ٹھہر نہیں سکتی. کچھ لوگوں نے اس کا معنی غلط کیا, کہا کہ علی کی محبت کا ٹائٹل دل میں سجا لو, ہم مومن ہیں, ہم حقدار ہیں, ہم ماننے والے ہیں, اس کے بعد جو چاہے کرو. یہ در حقیقت اس حدیث کو قتل کرنے کے مترادف ہے. کچھ لوگ آئمہ کے جسموں کو قتل کرتے ہیں, کچھ لوگ آئمہ کی تعلیمات کو, ان کے اخوال کو قتل کرتے ہیں. دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے اور آپ کے چھٹے امام کہہ رہے ہیں. بنی اسرائیل کے خدا نے مذمت کرتے ہوئے قرآن میں کیا کہا, یقتلون النبیین بغیر الحق, یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں نہ حق بات پر, کوئی وجہ نہیں لیکن قتل کرتے ہیں. ایک دن میں ستر انبیاء کو قتل کیا. تو میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ انبیاء کو قتل نہیں کرتے تھے, ان کے جسموں کو قتل نہیں کرتے تھے, ان کی تعلیمات کو منحرف کر کے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے. تو کچھ لوگ ہیں جو آئمہ کے جسموں کو قتل کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو آئمہ کی تعلیمات اور اخوال کو قتل کرتے ہیں. 11 آئمہ کہ جسموں کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کا سلسلہ رک گیا, لیکن اہل بیت کی مظلومیت آج بھی ہے. یہ قتل بعض اوقات اہل محراب و اہل منبر انجام دیتے ہیں جن کے بعد قدرت و توانائی ہے, من مانی نظریات کو پیش کرتے ہیں. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ علی کی محبت جس دل میں آ جائے اس دل میں گناہ و شیطان آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ علی نور ہے, علی پاکیزگی ہے, علی طہارت ہے, علی قداست ہے, علی خدا کا نور ہے, علی خدا کا ذکر ہے. اب جس دل میں خدا کا نور آ جائے, جس دل میں خدا کا علم آ جائے, جس دل میں خدا کی پاکیزگی آ جائے, تو کیا جواب دیجئے اس دل میں نجاست آ سکتی ہے؟ کیا اس دل میں گناہ کی ظلمت آ سکتی ہے؟ کیا اس دل میں دشمنان اہل بیت کی سیرت آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی. لہذا اہل بیت کی محبت اور مودت کا ہم سے تقاضا کیا, بس اہل بیت کی مودت اور محبت یعنی ان کی سیرت سے محبت. صرف آخر میں دو تین نتائج آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس مودت اور محبت کے نتائج کیا ہوتے ہیں زندگی میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلا فائدہ اس مودت اہل بیت کا یہ ہوگا, یہ انسانی ظرفیت کو وسعت عطا کرتی ہے. انسان کی کیپیسٹی کو, انسانی روح کی کیپیسٹی کو, اگر یوں کہوں انسانی ظرفیت سے مراد انسانی روح کی کیپیسٹی کو وسعت عطا کرتی ہے. اس کی ایک بہت ہی سادی سی مثال, یہ بلب جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہر بلب کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, یعنی اس کا ایک اپنا ایک وولٹیج ہوتا ہے. کتنے وولٹ کا بلب ہے؟ یہ 25 وولٹ کا بلب ہے, یہ 40 وولٹ کا بلب ہے, یہ 100 وولٹ کا بلب ہے. جو 100 وولٹ کا بلب ہوتا ہے وہ 100 وولٹ کے برابر ہی روشنی عطا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 وولٹ کا بلب ہو اور وہ 200 وولٹ کے مطابق آپ کو روشنی دے. 25 کا جو بلب ہوگا, جس کی مقدار, جس کی کوانٹیٹی 25 ہوگی, 25 کے مطابق, وولٹ کے مطابق آپ کو در حقیقت روشنی عطا کرے گا. یعنی اس کرنٹ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی بلب کی کیپیسٹی کو گنجائش کو اس کے وولٹیج کو بڑھا دے اور یہ کہے کہ جناب آپ 25 کے میں آپ کو 100 کے کر دیتا ہوں. لیکن در حقیقت اہل بیت کی مودت اور محبت وہ نور ہے, توجہ فرمائیے گا, جو انسانی ظرفیت کو عرش سے اٹھا کر فرش سے اٹھا کر عرش نشین بنا دیتی ہے. کون؟ سلمان. کون؟ فضا. یہ کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جن کی ظرفیت کو اٹھا کے کہا السلمان منا اہل البیت, اتنی وسعت عطا کی سلمان کو اس مودت اہل بیت نے, کہا کہ سلمان ہم سے ہیں, فضا ہم سے ہے. یعنی اہل بیت کی مودت و محبت در حقیقت وہ کیمیا ہے جو ایک معمولی سی دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے, کہ انسان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت کے وجود سے متمسک ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بس پہلا نتیجہ اس مودت و محبت کا یہ ہے کہ وہ وسعت عطا کرتی ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آپ میں نورانیت کے انتقال کا سبب بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں لیکن میرا عمل اہل بیت کے تعلیمات کے خلاف ہو. وہ شعر رہ گیا, اس کی تشریح بھی کہتے ہیں, انت تعص الالہ وانت تظہر حبہ ھذا فی الفعال لعمر بدیع. امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن عمل سے اس کی مخالفت کر رہے ہو. یہ دنیا میں انتہائی قبیح اور عجیب امر ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرو عملی طور پر اس کی مخالفت کرو. اس کو فرماتے ہیں امام, وَإِن كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ, اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کی مرضی کو اپنی مرضی میں مقدم رکھتے, اس کی خواہشات کو اپنی خواہشات میں مقدم رکھتے. امام فرماتے ہیں کہ ان المحب لمن يحب يطيع. امام فرماتے ہیں جو شخص کسی سے بھی محبت کرتا ہے, محبت کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا کا اپنی رضا پر, اس کی خوشنودی کا اپنی خوشنودی مقدم رکھا جاتا ہے. تم جس سے بھی محبت کرو اس کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم کر لو, سمجھ جاؤ کہ تم حب دار اہل بیت ہو, مودت دار اہل بیت. درود بھیجے محمد وال محمد. اہل بیت کی نورانیت ہوتی ہے. مالک اشتر جا رہے تھے میدان ایک بازار سے, ایک شخص جو نہیں جانتا تھا اس نے کوئی غیر اخلاقی جملے, نازیبہ جملے جو ہیں مالک اشتر کی شان میں کہے. مالک اشتر نے اسے دیکھا اور آگے چل دیے. اس کے بعد جو شخص قریب کھڑا یہ مندر دیکھ رہا تھا اس سے پتہ نہیں تجھے یہ کون شخص ہے, کہا کون ہے, کہا کہ علی کی فوج کا کمانڈر ہے مالک اشتر. زمین تھر رہا تھی مالک اشتر کے نام سے. ابھی بڑا سٹ پٹ آیا, پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا, میں نے اتنے بڑے شخص کو کی شان میں گستاخی کی بھاگا. دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں آئے, یہ شخص مسجد میں داخل ہو گیا. اہل بیت کی اس مودت کے ذریعے اہل بیت کا نور ان اس محبت کرنے والے کے دل میں آتا ہے. اب مالک اشتر نے نماز پڑھی, نماز کے بعد دعا کی اور یہ شخص قدموں میں آ کے گر گیا. کہا کہ مجھے معاف کر دیں. کہا کہ اے شخص, اے مومن, میرا ارادہ نہیں تھا کہ مسجد میں ہوں, جب لی تیری نازیبہ حرکتیں دیکھی تو میں تیری مغفرت کے لیے در حقیقت اس مسجد میں آیا. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہیں پہ اس نے توبہ کی اور گستاخی کی معافی مانگی. اہل بیت کا نور آ جاتا ہے, اہل بیت کی بردباری حلم انسان کے پاس آ جاتا ہے. یعنی اگر اہل بیت سے محبت ہے, مودت ہے, تو پھر اہل بیت کی سیرت کا کوئی نہ کوئی عنصر در حقیقت, کوئی نہ کوئی شمع, کوئی نہ کوئی در حقیقت نور, یہ جلوہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اور تیسرا نتیجہ جو در حقیقت اہل بیت کی مودت اور محبت ہمیں بطور ہدیہ عطا کرتی ہے, وہ اہل بیت کی سیرت سے نزدیک کرنے کے لیے ہمیں در حقیقت شوق و رغبت دلاتی ہے. دیکھیں کسی عربی زبان میں کسی چیز کو کھینچنے کے لیے اور اسے کھینچ کر اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک کہتے ہیں سائق اور ایک کہتے ہیں قائد. سائق وہ ہوتا ہے جو لکڑی مار کر پیچھے سے ہنکاتا ہے, ہانکتا ہے اور پیچھے سے دھکا دیتا ہے زبردستی. ممکن ہے کسی کے دل نہ جا رہا ہو لیکن زبردستی اس کو دھکا دیا جاتا, جاؤ, اس کو کہتے ہیں سائق. قائد وہ ہوتا ہے جو خود آگے چلتا ہے اور اس کا عمل خود بخود انسان کے اندر وہ صلاحیت وہ شوق و رغبت پیدا کرتا ہے کہ انسان کا دل کھینچا چلاتا ہے. اہل بیت کی مودت و محبت قائد ہے, سائق نہیں ہے, یعنی آگے آگے چل کر در حقیقت ہمارے عمل کو اہل بیت سے قریب کر دیتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت کی محبت در حقیقت ہمیں عمل سے قریب کر دیتی ہے. بس میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں زین گرامی, مجھے 7:45 تک وقت دیا گیا ہے, اس لیے کہ نظر بھی مرحوم کی یہیں ہونی ہے, فاتحہ بھی یہیں ہونی ہے, لہذا 7:45 تک انشاءاللہ جو 10 منٹ کا وقفہ ہے اس میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. بس اہل بیت سے محبت, ان اہل بیت کے کردار, نور, سیرت, اہل بیت کی تعلیمات سے, اہل بیت سے اقوال سے محبت, اور یہ نور, یہ معرفت, یہ طہارت, یہ قداست در حقیقت ہماری عملی زندگی میں آنی چاہیے. آخری نقطہ اور آپ کی ذہنوں کو تمام, یہ جو ہم کہتے ہیں وقت وہ الہی الوسیلہ, خدا کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت مومنین در حقیقت وسیلہ ہیں. یہ مومنین کے لفظ میں نہیں کہہ رہا, امام کہہ رہے ہیں, انہیں ایک مومن بھی وسیلہ ہو سکتا ہے. مومن علماء شفاعت کریں گے روز قیامت, قوم کا بزرگ, قوم کا قبیلے کا بڑا انسان اگر نیک متقی باکردار ہوگا وہ شفاعت کرے گا, اسے حق شفاعت دیا جائے گا. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ یہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی منزل تک پہنچتے ہیں. آپ نے یہاں سے صدر جانا ہے, یا اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جائیں گے اسے وسیلہ بنائیں گے, یا مثال کے طور پر عوامی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے آپ صدر تک جائیں گے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو اسٹاپ پہ چلنے کے بعد آپ کہیں جناب اس بس میں تو بہت رش ہے, آپ اتر جاتے ہیں اور جناب کہیں کہ میں صدر پہنچ گیا؟ کیا ایسے انسان کو عاقل و بالغ کہا جائے گا؟ اس کی دماغی صحت پر شک نہیں کیا جائے گا جو دو اسٹاپ چلنے کے بعد اپنے وسیلے سے اتر جائے؟ اہل بیت کو وسیلہ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ در حقیقت موت کی دہلیز پہ جانا ہے. توجہ فرمائیے گا, موت کی دہلیز پہ جانا ہے. یہ کون شخص ہے؟ قاسم, ہارون کا بیٹا. بس یہ واقعہ سنا کہ آپ کی ذہن میں وسیلہ بنایا ہے, تو پھر زندگی کے کسی لمحے میں اہل بیت کے کردار, عمل, سیرت سے جدا نہ ہوں. ایسا نہیں ہو کہ 2 دن 4 دن ایام اعظم اہل بیت کے ساتھ گزارے, 9 ربیع الاول کو منمانی خوشی اور گناہوں کے ساتھ گزارنے لگے. یہ وسیلہ نہیں پہ رہے اہل بیت کو. یعنی آپ 2 دن 4 دن تو اہل بیت کے ساتھ رہے, اس کے بعد اپنی منزل پہ اتر گئے اور کہا کہ جناب آپ الگ اور میں الگ, آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. قاسم ہارون کا بیٹا, ہارون کون ہے؟ بادشاہ مملکت اسلامی کا, حکمراں ہے. کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا عاشق اہل بیت ہے, کہا کہ بلاؤ, بلایا. موت کی دہلیز سے اہل بیت کو وسیلہ بنانا ہے. یہ واقعہ تاریخ سے عرض کر رہا ہوں. کہا کہ کیوں, تم کیا سمجھتے ہو بیٹا, تم جو تاریخ دنیا ہو گئے ہو, تم جو محبت علی کا دعویٰ کر رہے ہو, اس لیے ہے کہ تم نے کو ہم نے کوئی حکومت, کوئی ولایت, کوئی زعامت نہیں دی. یہ لو مصر کی حکومت, جاؤ اور اس کی ٹوٹل حکومت, اختیار, کنٹرول تمہارے ہاتھ میں, جیسے چاہو خرچ کرو. کہا کہ بابا یہ غصبی حکومت ہے, مجھے نہیں چاہیے, میں علی کا غلام ہوں. یہ کہہ کے راتوں رات فرار ہوا اور بغداد کے کسی شہر میں جا کر یہ وہاں پر مزدوروں کی زندگی گزارنے لگا. وہاں پر اس کی دوستی کسی شخص سے ہو گئی جو اس کے پاس آتا جاتا تھا. جب اس کی موت کا, قاسم کی موت کا وقت آیا تو اس نے اس شخص کو بلایا, کہا کہ میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں, یہ انگوٹھی بادشاہ کی ہے, یہ جا کے اس کو دے دو. کہا کہ میں تیرے مال حرام میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا, یہ بھی اس لیے رکھی تھی کہ نشانی کے طور پر, یہ میرے باپ کو پہنچا دینا, یہ میرا قرآن ہے, کسی قاری قرآن کو دینا تاکہ مرنے کے بعد میرے لیے تلاوت کر سکے, یہ میرا لباس ہے, کسی ایسے شخص کو دینا جو میرے بعد یہ لباس پہن کر عبادت خدا کرے. اس کا کہا کہ ایک دفعہ ہٹ جاؤ, مجھے ذرا اپنے مولا کا استقبال کرنے دو. یہ ہے نکاشک, موت کی دہلیز تک اہل بیت کی ولایت و محبت کو ساتھ رکھتا ہے. ایک دفعہ کونے میں نظر جبائی, کہا السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المومنین. اے مولا, ساری زندگی آپ کی نوکری و غلامی کی ہے, اب موت کی دہلیز پہ پہنچا ہوں, چاہتا ہوں کہ اس ایمان کو آپ کے سپرد کر دوں. یہ ہوتا ہے خادم اہل بیت, یہ ہوتا ہے خادم حسین. ساری زندگی نوکری کرتا ہے حسین کی, اور آخر وقت میں جب مولا آتے ہیں استقبال کے لیے تو اپنے ایمان کی امانت اہل بیت کے ہاتھوں کے سپرد کر دیتا ہے. بس عزیز گرامی, گھر سے ایک سہارا اٹھا ہے. مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ انشاءاللہ کہ امام حسین کے خادموں میں خاص الخاص خادموں میں شمار ہوگا. یہ شہادت درجہ ملا ہے اس لیے کہ یہ خادم حسین تھا, خادم فرش ازا تھا. یہ وہ شخص تھا جو زہرا کی تسلی کا کام انجام دیتا تھا, جس نے مدتوں فرش ازا بچھا کر جناب زہرا کے دل کو تسلی کا سامان فراہم کیا ہے. گھر سے ایک باپ کا جنازہ اٹھا, ایک شوہر کا جنازہ اٹھا, ایک بھائی کا جنازہ اٹھا. خانوادہ شمس الحسن کے لیے یقیناً یہ مصیبت بہت سخت ہے. واقعی اگر کل اپنے بہترین دوست وجی سے میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اگر اہل بیت کا غم نہ ہوتا, کربلا نہ ہوتی, تو ہم میں ہر شخص کی جو غم اور مصیبتیں ہیں کلیجہ پھٹ جاتا, انسان دیوانہ ہو جاتا اگر اہل بیت کا غم نہ ہوتا. قسم خدا اگر اہل بیت کی یہ مصیبتیں نہ ہوتی کہ جن پر ہمیں گریے کا حکم دیا گیا ہے, تو انسان جنگلوں میں نکل جاتا, انسان کے لیے فراموش کرنا بہت ممکن نہ رہتا عزیزان گرامی. لیکن آج چاہتا ہوں کہ در حقیقت آج کربلا سے ایک ایسے شہید کا تذکرہ کروں جو باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. کربلا کی تاریخ میں, اہل بیت کی تاریخ میں بھائی اور بہن یا بھائی اور بھائی کا رشتہ بہت مقدس, بہت پاکیزہ ہے. کبھی امام حسن اور امام حسین کی آخری رخصت کا ملاحظہ کریں, بلکہ اگر اس سے پہلے اگر مدینہ میں لے جاؤں تو پھر دو بھائیوں کی محبت کو ملاحظہ کریں. ان ایک بھائی رسول اور ایک بھائی علی, کس طریقے سے علی نے ودا کیا ہے رسول اللہ کو, کیا مرثیہ پڑا ہے رسول اللہ کی شان میں. اس کے بعد جب امام حسن جدا ہوتے ہیں تو امام حسین کس طرح ودا کرتے ہیں, بھائی حسن کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس قوم میں جفا کار نے اے بھائی تمہارے ساتھ کیا کیا. لیکن امام حسن جانتے ہیں کہ کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا, اے حسین تیری کربلا 61 ہجری میں بنے گی, لا یوما کا یوم خیاب عبداللہ, اے ابو عبداللہ کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا. آج میرا سر آپ کے زانوں پر ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کل جب کربلا ہوگی تو آپ کا سر زمین کربلا پہ ہوگا. ہاں یہ ایک آخری ودا ہے, حسین نے حسن کو ودا کیا. ایک ودا وہ ہے کہ جب عباس آئے ہیں بھیا مجھے لڑنے کی اجازت دے دو, کہا کہ اے عباس تم ہماری سپاہ کے سالار ہو, نظر زمین نظر یمینا و شمالا, دائیں بائیں نگاہ کی, کون سی سپاہ, کون سا لشکر, کون سے جوان مرد, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا قاسم, اینا اینا حبیب ابن مظاہر. کہا کہ چاہتے ہو تو بس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس خوشی خوشی چلے یہ آخری خدمت انجام دے کر. میں چاہتا ہوں آج اس وعدہ طفلی کو ادا کروں جس کے لیے میرے بابا نے میرے کانوں میں یہ کہا تھا, 21 رمضان ہے, نجف کوفے کا شہر ہے, میرے بابا نے کہا تھا اے عباس کربلا ہوگی ہم نہ ہوں گے, تم ہماری نیابت میں حسین کی مدد کرنا. یہ آخری خدمت انجام دینا چاہتے تھے. بس جب پانی لے کے آگے بڑھے اس شان سے کہ سکینہ کو سیراب کرے, اطفال حسینی کو سیراب کرے, مگر ہائے آرزو قلب عباس کی جامع عمل نہ پہن سکی, سیدھا شانہ جدا ہوا, مشکین کو بائیں بازو میں لیا, بایاں بازو جدا ہوا, مشکین کو اپنے دانتوں میں دبا لیا. اب آگے بڑھ رہے ہیں, ایسے وقت میں تینوں کی بارش شروع ہوئی, بس تیر لگا مشکین پر, پانی بہا, عباس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی. ارے کس منہ سے خیام تک جائیں گے, ارے سکینہ سے وعدہ کیا ہے. بس عزیزانو آخری وقت ہے, امام حسین پہنچے ہیں. جب
جب جنازے میں پہنچے ہیں, جب لاشے عباس میں پہنچے ہیں, تو ایک مرثیہ شاعر نے کہا ہے, ایک دفعہ جنازے عباس پر اپنی کمر کو تھام کر عباس کہتے ہیں, اے عباس, اب تک کچھ آنکھیں تھیں خیام کی طرف رخ کیا, زینب کلثوم کی آنکھیں تھیں کہ جو اب تک چین سے سوتی تھی. ارے بھیا عباس موجود ہے, ارے پردے کا محافظ موجود ہے. اس کے سب اشقیا کی طرف رخ کیا, بھیا عباس کچھ آنکھیں تھی کہ جن کی آج تک نیند حرام تھی, مگر آج وہ چین آرام سے سوئیں گی. علامہ بحر العلوم سے کسی نے پوچھا, علامہ یہ بتائیے کہ قمر بنی ہاشم اتنے بڑے قد و قامت کے مالک تھے کہ جب عرش میں سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم در حقیقت زمین میں خط بناتے ہوئے چلتے تھے, مگر جب ہم یہ مرمت کے لیے آئے ہیں قبر جناب عباس کی تو یہ اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے, آخر اس کا راز کیا ہے؟ علامہ بحر العلوم نے اپنا امامہ زمین میں دے مارا, ایک دفعہ زارو قطار رونے لگے, کہنے لگے, ارے تو نے وہ مسائل پوچھ لیے کہ جو شاید بیان نہ ہوئے ہو. ارے جب میرا آقا, جب میرے سرکار ابا زمین میں گرے ہیں, پہلی مصیبت یہ کہ جو گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر ہائے عباس کے شانے نہ تھے. اس کے بعد جب عباس زمین میں گر گئے تو کوئی آتا تھا تلوار چلاتا تھا, یہ سرکائے سکینہ ہے, ارے اسے قتل کرو, یہ محافظ خیام حسینی ہے, کوئی تبر چلاتا تھا, یہ زینب ام کلثوم کے پردے کا محافظ ہے, قتل اربا اربا. ارے عباس کو زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یہی وجہ ہے. ارے عباس کا لاشا حسین جیسے بھائی سے نہ اٹھ سکے.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد وندى أمر أزداري قبول فرما, ہمارے ناصر کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. مرحوم سید شمس الحسن رضوی ابن سید رضوان الحسن رضوی کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کی قبر کو نورانی فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کو جوار محمد و آل محمد شہداء کربلا کے ساتھ در حقیقت وہاں پہ اخروی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرما. ان کے لوارثین, ان کی زوجہ و پسماندگان کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندا اس ذکر کا ثواب, ان آنسوؤں کا ثواب, اس قرآن خوانی کے ثواب اور تمام کار خیر جو مرحوم کے لیے دی گئی, اس کو بہترین صورت میں عزائے حسین کی صدقے میں مرحوم کی در حقیقت روح تک پہنچا اور ان کی قبر کو نورانی فرما. خداوندا ہمیں در حقیقت اپنے مرحومی کے لیے اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی